سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 جون سن 2003، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کی نظر میں انسان کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ابھی تک 7 آیات پر باقاعدہ گفتگو ہو سکی ہے. انشاءاللہ اب ہمارا مطالعہ نسبتاً زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا. سورہ بنی اسرائیل کی چونکہ ابتدائی آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے 2 ادوار کا ذکر ہے، 2 عروج 2 زوال. صراحتاً تو ذکر ہے 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اور شدید عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا، اور وہ بدترین زوال سے دوچار ہوئے اپنی تاریخ میں، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک. اور جس کا مظہر یہ تھا کہ ان دونوں مواقع پر بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکلا اور اس کی حرمت پامال ہوئی، یروشلم کی پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلیمانی کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی، میں نے اس خاکے میں رنگ بھرتے ہوئے صرف اشارات میں بات کی تھی کہ دو عروج اور دو زوال جو ہے اس کی تفصیل کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو اب ریپیٹ کرنے کا موقع نہیں. پھر چونکہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتوں کی تاریخوں میں بڑی مشابہت ہے اور میری امت پر بھی وہ تمام حالات واقعات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، حزو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے. چنانچہ اس حدیث کے حوالے سے پھر ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا اس امت کی تاریخ کا، اور اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ امت بھی دو مرتبہ عروج اور دو مرتبہ کا زوال دیکھ چکی ہے، اس سے گزر چکی. چنانچہ اس کا سمبل بھی یہ ہے کہ اس امت کے ہاتھ سے بھی دو مرتبہ بیت المقدس نکلا ہے، سب سے پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں، اس امت پر اللہ کے عذاب کا جو پہلا بڑا کوڑا برسا تھا اس کے دو حصے تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب کا پہلا بڑا کوڑا برسا تھا اس کے بھی دو حصے تھے، دو قسطوں میں آیا تھا وہ عذاب. ان پر عذاب آیا پہلے اشوریوں سے شمال کی جانب سے، اور اس کے بعد مشرق سے بخت نصر نے حملہ کیا، اور پھر پوری ریاست اسرائیل، ریاست یہودیہ، وہ سب کی سب جو ہے ملیہ میٹ ہوئی اور بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. ہم پر جو پہلا عذاب آیا اللہ کی طرف سے بڑا عذاب، چھوٹے موٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں، اس میں بھی پہلے مشرق سے، پہلے شمال سے صلیبی آئے، اور پھر اس عذاب کو مکمل کرنے کے لیے مشرق سے آندھی آئی ہے تاتاریوں کی، وہ سیلاب جو آیا تھا جس نے پھر ملیہ میٹ کر دیا، سقوط بغداد ہوا، خلافت کا خاتمہ ہوا، اور وہ خلافت اس کے بعد سے عربوں کے ہاتھ سے جو نکلی تو دوبارہ ان کے حصے میں نہیں آئی. عرب خلافت، عرب کا جو دور عروج تھا اس کا خاتمہ ہوا. دوسری مرتبہ کا زوال ان کا جو آیا تھا وہ رومن امپائر کے ہاتھوں تھا، پومپیائی وہ شہنشاہ روم تھا جس نے حملہ کیا، اور اس کے بعد اس کو مکمل کیا ٹائٹس جنرل، وہ بھی رومن تھا. گویا یورپی اقوام کی طرف سے دوسرا ان کے اوپر جو عذاب کا ریلا آیا اللہ کی طرف سے، دوسری مرتبہ کا جو زوال تھا. اور اس امت کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیے کہ جو دوسرا زوال آیا، وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ، اس کے حصے بکھرے ہوئے، وہ کن کے ہاتھوں ہوئے؟ یورپین اقوام تھی، وہ بھی شمال سے آئی تھی، مشابہت جو ہے اس اعتبار سے بھی مکمل ہے. اور ہمارے ہاتھ سے بھی دونوں مواقع پر بیت المقدس جو ہے وہ نکل گیا. اب دوسری مرتبہ کا جو نکلا ہوا بیت المقدس ہے اب تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، اور بظاہر احوال کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی. اسرائیل جتنا طاقتور ہے، عرب ممالک میں سے کس کی ہمت ہے، دم خم ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ کچھ تھوڑا سا اندیشہ عراق کی طرف سے تھا، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے. شام پر بھی ان کی نظر ہے، اسے بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت کسی میں دمخم نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں دمخم نہیں ہے، اور اسرائیل اپنی جگہ بڑا طاقتور ہے، اور اس کے پیچھے پورا امریکہ ہے، اور امریکہ کے حلیف یعنی دنیا کی عالمی طاقتیں جو ہیں، سپر پاورز اور سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ، وہ اسرائیل کی پشت پر ہے. تو کیسے ہم بیت المقدس کو واپس لے سکتے ہیں؟ بظاہر کوئی اس کا امکان نظر نہیں آ رہا. میں لفظ بظاہر کہہ رہا ہوں بار بار. اللہ کی مشیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, کب حالات پلٹا کھائیں, لیکن راستہ کیا ہے؟ عسى ربكم ان يرحمكم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. یہ بڑا شہانہ انداز ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. یعنی تم تو ٹرائی کرو نا, تم اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو تو رحمت خداوندی پھر تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کی طرف سے امید دلا دی گئی, یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا راستہ آگے ہے. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ پورا کروں. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. یعنی اگرچہ واقعتاً بنی اسرائیل کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم تھی تو غلط نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل تو خیر ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ کے جو ابتدائی رکوع ہیں پانچویں رکوع سے تذکرہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا, انہیں پڑھ جائیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو, میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے, اور میں نے تو تمہیں فضیلت عطا کی تھی تمام جہان والوں پر. اسی کا منظر تھا کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی رہی. فرعون سے انہیں نجات دی معجزانہ طور پر, صحرا میں ان کے لیے صاحبان مسلسل اوپر رہا سایہ کیے ہوئے, اسی صحرا میں من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا رہا, اسی صحرا میں 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ نکالے. تو کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے, چاؤ چونچلے جسے آپ کہتے ہیں ان میں کیا کسر رہ گئی. لیکن اسی کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے تھے تو آئندہ بھی یہ کوڑے برستے رہیں گے. یا یہ سمجھ لیجئے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر انہیں ایک موقع دیا گیا, چانس ہے ابھی بھی تمہارے لیے, اگرچہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکرت اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی ہے, ذلت و مسکرت کا عذاب مستقلن ہے تمہارے اوپر, لیکن عسى ربكم ان يرحمكم, تمہارا رب اب بھی تم پر اپنی رحمت جو ہے اس کی بارش برسا سکتا ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ قرآن, اس قرآن پر ایمان لاؤ, رسول آخر الزمان پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اس دور میں اس دوراہے پر کھڑے تھے, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس موقع سے. چنانچہ قرآن میں بار بار ہے کہ وہ آ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے تھے, یعنی اس حیثیت میں کہ آپ واقعی اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول ہیں جن کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی, ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. جو قریش تھے, جو مشرکین عرب تھے, انہیں پھر بھی شبہ ہو سکتا تھا یہ وحی کیا چیز ہے, فرشتہ کیا چیز ہے. 2500 سال گزر گئے تھے, ان کے ہاں نہ کوئی نبوت تھی, نہ رسالت تھی, نہ وحی کا نزول ہوا, وہ آخرت کا تصور بھی بھلا چکے تھے. یہود کے لیے تو ان میں سے کوئی بات بھی اجنبی نہیں تھی, غیر بانوس نہیں تھی, اور وہ پہچان گئے تھے یہی نبی ہیں. لیکن وہ موقع ضائع کر دیا, چنانچہ قرآن ہی میں ان کے بارے میں ایک فیصلہ بھی آ گیا. پھر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور جب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے, وقفے وقفے سے ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے قیامت تک. اور اب ہم بھی اسی دوراہے پر کھڑے ہیں, دو عروج اور دو زوال. ہمارے لیے بھی یہی عسى ربكم ان يرحمكم. اگر دو مرتبہ اللہ نے عروج بخشا تھا تو کیوں بخشا تھا؟ ذرا غور کرو. زوال آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ کون سی بدعبالیاں تھی؟ کیا سرکشی تھی اللہ کے ساتھ جو تم نے کی تھی؟ کیا دین کا مذاق اور تمسخر اڑایا تھا اور اس کو جو ہے پاؤں تلے رونتے رہے تھے؟ تو دوبارہ بھی اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے اگر پھر وہی کچھ کرو جس کی وجہ سے اللہ نے عروج بخشا تھا. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر عذاب کے کوڑے تم پر بھی برسیں گے جیسے بنی اسرائیل پر برستے رہے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو ان کافروں کے لیے بنا دیا کہ اس نے ان کا گھیرا کیا ہوا ہے, احاطہ کر رکھا ہے. یہ ایسے ناشکروں کا احاطہ, دیکھیے خاص طور پر یہاں ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا, اور چونکہ وہ حضور پر ایمان نہیں لا رہے تو انہیں کافروں میں شامل کیا گیا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, یہ نعمت اللہ کی جو ہے اس کی ناقدری, یہ نعمت ہدایت, یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کی ناقدری کریں گے تو پھر جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا. ان کی مینٹیلٹی تو اس وقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار برس ہو جائے, لیکن ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, بفرض محال ہزار برس بھی یہ جی لے تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے, جائیں گے کہاں؟ جہنم تو ان کا احاطہ کیے ہوئے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ راستہ کون سا ہے جس سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے, رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھا ہے. اس کی جو وضاحت کی ہے مختلف مفسرین نے, اقوم سیدھا راستہ, سب سے سیدھا, صراط مستقیم سیدھا راستہ جو انسان کو کامیابی تک, اصل کامیابی, ابدی کامیابی تک پہنچائے. شارٹیسٹ وے, اسٹریٹ پاتھ, ظاہر بات ہے کہ شارٹیسٹ وہی ہو سکتا ہے جو بالکل اسٹریٹ ہو, اسٹریٹ لائن ہی شارٹیسٹ ہے, اور وہی سب کے سیدھی ہے کہ اس پر چلنا سب سے آسان ہے, سیدھا, کوئی ایچ پیچ نہیں ہے, کوئی خم نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے اس میں. یہ راستہ ہے جو سب سے سیدھا, سب سے سہل, فطرت کے مطابق اور سب سے آسان. یہ ہے اللہ تعالی کی رحمت کو آواز دینے کا راستہ کہ قرآن کو تھام کو. قرآن مجید کے بارے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قوموں پر زوال کیوں آتا ہے, اس کا اصل سبب بھی یہ ہے کہ جو ان کا اصل نظریہ ہے, نظریہ توحید, اور وہ نظریہ جس کتاب میں بیان ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, پہلے تورات تھی اور اب قرآن ہے, اس کے ساتھ جب تعلق کمزور پڑتا ہے پھر عقیدے کی اور عمل کی گمراہیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ در آتی ہیں قوموں کے اندر, امتوں کے اندر, پھر وہ اصل راستے سے ہٹ جاتے ہیں صراط مستقیم سے. شیطان تو بیٹھا ہوا ہے گھات لگا کر, اس کا تو چیلنج یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس صراط مستقیم پر قائم نہیں رہنے دوں گا, میں انہیں ڈیریل کر کے چھوڑوں گا, پٹری سے اتار کے چھوڑوں گا, ہر طرف سے حملہ کروں گا. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے, اسے اپنا ہادی, رہنما, امام بنائے, رسول کے اسرے کو پکڑے تو وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے, اور ذرا اس سے تعلق کمزور پڑے گا تو شیطان کا ترنے والا بن جائے گا, اور پھر گرتے 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 جہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تب بھی یہی صورت تھی, مسلمانوں کی حیثیت بھیڑ بکریوں کی سی ہو گئی تھی, کروڑوں ہیں تعداد میں لیکن بھیڑ بکریاں ہیں, جیسے چاہو ذبح کرو. آج بھی یہی صورت ہے, 55 ممالک ہیں اسلامی, بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی باری کے انتظار میں ہیں, مل جل کر کچھ اسٹریٹجی وضع کرنے کا ابھی تک دھیان نہیں آ رہا. غور و فکر اگر ہو رہا ہے تو اس پر کہ اب باری کس کی ہے، نیکسٹ کون ہے ٹارگٹ، اکیڈیمک بحث ہوگی اس پر کہ یہ یہ اسباب ہیں، یہ یہ وجوہات ہیں، لہٰذا باری اس کی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں اپنی اپنی باری کا، بھیڑ بکریاں اس سے زیادہ نہیں. یہ زوال کا سبب ہے. عروج دوبارہ کیسے حاصل ہوگا؟ پھر اس قرآن کو تھامو، اس رسی کو. اقبال نے بھی بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلیل و خار ہو گئے، زوال اور ناکامی اور انحطاط تمہارا مقدر بن گیا. اور یہ اصل میں ترجمانی ہے اس حدیث کی جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کئی موقع پر خطبہ ثانی میں یہ حدیث جو ہے میں تو آپ کو سناتا بھی ہوں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب، اس قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج اور سربلندی عطا کرے گا، اور اسی کے سبب سے اس کو ترک کرنے کی پاداش میں امتوں کو ذلیل اور رسوا اور خار کر دے گا. تو عروج کا راستہ یہی ہے، اسی صراط مستقیم کو تھامو. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. ترجمہ یہ ہوگا، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جو اچھے عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ قرآن بتاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اعتدنا لہم عذابا الیما، کہ ان کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا. دیکھیے یہ بات کیا آئی ہے، اس میں بڑی اہم ہے. آسمانی ہدایت پہلے تورات تھی، اور اس سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی یعنی تورات، اور ہم نے اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. لیکن اب یہ قرآن ہدایت کا کامل اور مکمل اور محفوظ ایڈیشن ہے. دیکھیے آسمانی ہدایت کی انسان کو ضرورت ہے نا، تو اس سے پہلے بھی ہدایات آتی رہیں، صحیفے اترتے رہے نبیوں پر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کو صحیفے عطا کیے گئے، کتابیں اتری، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، سب اللہ کی کتابیں ہیں، اور سب ہی لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر جس قوم، جس امت میں وہ نازل ہوئی ان کے لیے ہدایت نامہ. لیکن اب قیامت تک کے لیے جو فائنل ایڈیشن ہے اللہ کی طرف سے اس ہدایت نامے کا، وہ قرآن ہے. اس میں ہدایت ہر پہلو سے مکمل ہو گئی ہے، اور شریعت کی بھی تکمیل ہو گئی، وہ نظام اجتماعیت، دین حق. اسی لیے یہ آیت صرف قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ہاں تورات میں اترتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنا جشن اور عید کا دن قرار دیتے، لیکن تورات میں ایسی کوئی آیت نہیں. آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کی بھی تکمیل کر دی، اور اپنی نعمت ہدایت کو بھی مکمل کر دیا، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے اسلام کو قبول کر لیا، پسند فرما لیا بطور دین. یہ الہدا ہے، اس سے پہلے جو ہدایت نامے آتے رہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اور یہ قرآن ھدی للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. اور ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے کہ آتھینٹک بک، آسمانی کتابوں میں آتھینٹک، جس کی آتھینٹسٹی مانی جاتی ہو، کہ وہ اپنی اصل شکل میں جس زبان میں نازل ہوئی اسی زبان میں اور بغیر کسی شوشے کے فرق کے محفوظ ہے، وہ صرف قرآن. یہاں تک کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو یہود کی جو کتاب ہے تورات وہ بھی اصل حالت میں نہیں تھی، وہ ان سے گم ہو چکی تھی. وہ جب پہلی بار ان کا دور زوال آیا تھا اور بخت نصب نے حملہ کیا تھا، ہیکل سلیمانی کو بسمار کیا تھا، اس وقت ان کا وہ صندوق سکینہ بھی اس وقت سے غائب تھا جس میں تورات کی الواح لکھی ہوئی تھی. چنانچہ لاکھوں اس وقت قتل ہوئے اور بقیہ سب کو، وہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جو تقریباً 6 لاکھ تعداد تھی، سب کو لے گئے اپنے ساتھ اور عراق میں جا کر جو ہے وہ کیپٹیوز کی حیثیت سے، قیدیوں کی حیثیت سے باہر رہے. اور 150 برس کے بعد رہائی ملی. تو 150 برس کے بعد اپنی یادداشت سے انہوں نے تورات کو دوبارہ مرتب کیا. اصل تورات نہیں. اور آج بھی جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی اس زبان میں تورات کا کوئی نسخہ دنیا میں نہیں ہے، نہ انجیل کا. تو اگر واقعی آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت ہے، تبھی تو اتنے مذاہب ہیں. آسمانی ہدایت، اسکرپچر کی طرف اب لوگ جا رہے ہیں، تو واحد آسمانی ہدایت یا آسمانی کتاب جو کلیم کرتی ہے کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب ہوں، ان میں واحد کتاب یہ قرآن ہی ہے کہ جو اوتھینٹک بک ہے، جو آج بھی اسی زبان میں موجود ہے جس زبان میں نازل ہوئی تھی. اور وہ زبان کوئی مردہ زبان نہیں ہے، دنیا کی جو چوٹی کی چند عالمی سطح کی مانی ہوئی زبانیں ہیں ان میں سے ایک ہے. تو یہ ہے کتاب. اب اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اس میں محفوظ ہے. اب ہدایت کے ضامن یہ کتاب ہے. اسی لیے خطبہ حجت الوداع کے وہ الفاظ بھی میں نے کئی بار آپ کو سنائے ہیں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا. مسلمانوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اب اگر اللہ سے کوئی اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو صحیح رشتہ جڑے گا اس قرآن کے واسطے سے، صرف اور صرف اس قرآن کے واسطے سے، کوئی اور راستہ نہیں. اور اس قرآن کا جو اصل سبق ہے، مورل لیسن ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے، اور آسمانی ہدایت کا خلاصہ بھی یہ رہا کہ انسان کی آنکھوں سے جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ ہٹائی جائے. یہ دنیا چونکہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. انسان سمجھتا یہ حقیقت ہے، شاید کل زندگی یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے. اس غلط فہمی اور مغالطے کو دور کر کے حقیقت کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آنا کہ اصل زندگی آخرت. اور جو لوگ اس کتاب کو مانیں اور اس کے مطابق عمل بھی درست کر لیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان کے اچھے عمل بھی ہوں، ان کا عمل گواہی دے رہا ہو کہ انہوں نے قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مانا ہے، انہیں یہ قرآن بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر کہ جو تمہارے تصور کی رسائی سے بھی ماورا ہے، بیونڈ. اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے سخت ترین، انتہائی دردناک عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے. دیکھیے، اصل پیغام یہ ہے اللہ کا اپنی مخلوق کے نام. یہ مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، مخلوق تو بہت ساری ہیں، مخلوقات، یہ اشرف المخلوقات ہے. اصل پیغام یہ میسج ہے یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اور اجر کبیر مسلمانوں کے لیے یہاں نہیں ہے، یہاں اگر آ گیا تو وہ بونس ہے، ورنہ تو اہل ایمان کو بار بار قرآن میں سنایا گیا یا حسیب الناس وان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مسلمانوں کی تو بڑی سخت آزمائش ہوگی دنیا میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اصل وعدے ہیں آخرت کے اور اصل زندگی بھی وہی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم کوتاہ نظر ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اپنے انجام کا علم نہیں ہے، موت کے بعد کیا حقائق ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری کیا حقیقت تھی ہم نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے. اور ہمارے لیے اس زندگی کی کیا اہمیت ہے اور اس زندگی کی کیا اہمیت ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں. سب سے بڑی جہالت یہ کہ انسان سمجھے کہ یہی اصل زندگی ہے، سب سے بڑی نادانی. یہی دجالیت بھی ہے، دجل کہتے ہیں دھوکہ اور فریب، اور یہ دنیا تو ہے ہی دھوکہ، یعنی اس کی کچھ چمک دمک، اس کی رانائیاں، اس کی دلکشی، اس کی مصروفیات، اس میں آمد اور شد، آمد و رفت، یہ انسان کو ایسے الجھاتی ہے اپنے اندر کہ یوں محسوس کرتا ہے کہ بس یہی ہے اصل زندگی. موت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیوں آئے ہو اس دنیا میں، تمہاری اصل منزل کون سی ہے، اصل کامیابی کیا ہے، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے. یہ تو وہاں جا کر کھلے گا نا، جب میدان حشر میں آگ کھلے گی. او ہو، ہم تو مذاق ہی اڑاتے رہے، انبیاء ہمیں بتاتے رہے تھے کہ ایسا دن آنے والا ہے. اب اس دن جو کیفیت ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس وقت انسان صفائے کفے افسوس بننے کی اور کوئی موقع نہیں ہوگا. اس وقت ایک ہی حسرت ہوگی، کاش ایک موقع اور مل جائے، ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، پھر تو ہم بڑے پکے سچے مسلمان اور ایمان کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچیں گے، ایک موقع ہمیں بس مل جائے. لیکن یہاں رہتے ہوئے سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. تو قرآن کا اصل میسج یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری اصل منزل کون سی ہے. صراط مستقیم پر جاؤ گے، گامزن ہوگے، تو پہنچنا کہاں ہے، اصل کامیابی، منزل مراد، منزل مقصود، اسی کو ایک اور انداز میں کہا گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تمہارے نزدیک کامیابی کا شاید کوئی اور تصور ہو، کوئی سمجھتا ہو کہ میں اگر ایک کروڑ پتی بن جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے، سیدھی انگلیوں سے گھی نکالوں، ٹیڑھی سے نکالوں، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، کروڑ پتی بن جاؤں تو کامیاب ہوں. کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میں اتنی انڈسٹری لگا لوں تو کامیاب ہوں، اتنا بینک بیلنس ہو اور باہر کے بینکوں میں ہو تو کامیابی ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے نا ہر شخص. قرآن نے ٹارگٹ جو بنایا اور وہ بتایا کس نے ہے، جو ہمارے خیر و شر کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اسے معلوم ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ، ایک ہی پیمانہ ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس وہ ہے کامیاب، اصل کامیابی وہ ہے. یہ ہے جو سب سے جلی، سب سے بولڈ انداز میں جو میسج ہے قرآن کا، جو ہر ہر صفحے پہ آپ کو ملے گا وہ یہ. اور صراط مستقیم کس لیے ہے؟ شریعت، دین کے احکام، کہ انسان اس کامیابی کو حاصل کرے اس رستے پر چل کر، اس کی عاقبت سنور جائے، اس کا کیریئر بن جائے. اصل میں تو یہ لفظ جو ہے، اصل کیریئر تو وہ ہے، فیوچر وہ ہے، ہم فیوچر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اپنے فیوچر کے بارے میں غور کرنا چاہیے، بچوں کو بڑی نصیحت کریں گے کہ اپنے فیوچر کا خیال کرو، کیریئر کا خیال کرو. سب سے بڑی حماقت یہ کہ سمجھے کہ یہ دنیا ہی اصل مستقبل ہے اور یہی کا کیریئر بس اصل کیریئر ہے. یہ فریب ہے, سب سے بڑا فریب. تو اس فیوچر کو بنانے کے لیے, اس کیریئر کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہے سیدھا راستہ, یہ لاہ عمل. اس شاہراہ پر گامزن ہو جاؤ, صراط مستقیم پر, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اس کا حاصل یہ ہے. تو وہ کامیابی ہے کہ واقعی پھر انسان وہاں پہنچ کر جس کو کامیابی ملے تو وہ ناز کرے گا کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, ورنہ پچھتائے گا. یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہ جو شرف ہے, شرف انسانیت ہے اور اشرف المخلوقات بننے کا جو امتیاز مجھے دیا گیا, کاش مجھے یہ نہ دیا گیا ہوتا. اور وہاں پر تو الفاظ قرآن مجید میں ہے, جا بجا لوگ پکاریں گے موت کو, دعو ہنالک صبورا, کاش موت آ جائے, یہ عذاب کا سلسلہ منقطع ہو جائے, کاش ہمارا خاتمہ ہو جائے. وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, ہر طرف سے موت آتی ہوئی محسوس ہوگی لیکن موت نصیب میں نہیں ہوگی. یعنی سامان موت تو ہے, عذاب اتنا سخت ہے لیکن چھٹکارا نہیں. تو یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا, اور یہ آسمانی ہدایت انسان کو یہ بتا رہی ہے تمہارا اصل معاملہ وہ ہے, منزل وہ ہے, گھر وہ ہے. ان دار الآخرت لہی الحیوان, دار آخرت ہے اصل زندگی, آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی. لو کانو یعلمون, کاش کہنے والوں. تو جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے, انہوں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا, ان کے لیے اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر. اور جنہوں نے ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیا, ان کے لیے پھر اللہ تعالی نے اس اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تعالی نے پھر سخت ترین عذاب جو ہے تیار کیا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, انسان شر طلب کرتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے شر کی, جیسے کہ اسے دعا کرنی چاہیے خیر کے لیے. اس سے کیا مراد ہے؟ شان نزول کے اعتبار سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور سورہ انفال میں بھی وہ موجود ہے کہ مشرکین جو ہیں کبھی کبھی دعائیں کرتے تھے, اور خاص طور پر نظر بن حارث نے ایک مرتبہ یہ دعا کی تھی تنگ آ کر, اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, یا اگر یہ واقعی حق ہے تو آ جائے ہم کے ہمارے اوپر عذاب, تنگ آ گئے ہم روز روز کی اس بات سے, ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. لیکن یہ تو خیر سیدھا سیدھا شرط تھا جس کی دعا ہو رہی تھی. اصولی بات کیا ہے؟ انسان کو اپنے برے بھلے کا پتہ نہیں ہے, وہ دعا کرتا ہے پروردگار مجھے اتنی دولت مل جائے, یہ ہو جائے, دنیا کے لیے دعا کر رہا ہے, اور اسے نہیں معلوم کہ جتنا زیادہ سامان دنیا اس کے پاس ہوگا اتنا زیادہ وہ امتحان میں, اتنا زیادہ شیطان کے لیے آسان ہوگا اس کو ترنے والا کرنا. تو اللہ کو معلوم ہے نا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, لَلْ فَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ, میں مسلمانوں مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے. یعنی اس امت کے بارے میں حضور کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ فقر کی وجہ سے اس کے جو ہے حالات خراب ہوں گے. اصل اندیشہ یہ ہے کہ دولت تمہارے قدموں میں اس کے ڈھیر جمع ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے تم غلط رستے پر چل نکلو. تو انسان عام طور پر جو دعائیں کرتا ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے, زیادہ تر دعائیں اس کی اسی دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ. قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی, بیت اللہ پہنچ کر, خانہ کعبہ میں, حج کے موقع پر بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار بس ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اپنے لیے بھی اولاد کے لیے بھی دنیا ہی کی دعائیں ہو رہی ہیں، یہ مل جائے، کاروبار جم جائے، اچھا مکان مل جائے وغیرہ وغیرہ، اس کے تو کوئی حد نہیں ہے۔ وما لہ فی الآخرت من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کر رہا ہے حج، مانگ رہا ہے صرف دنیا۔ تو لوگ جو ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے شر کی دعا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خیر کی دعا کریں، انہیں نہیں معلوم خیر و شر کا۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس میں شر ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کی تم دعا کر رہے ہو عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور جس چیز کو تم ناگوار محسوس کر رہے ہو وہ تمہارے لیے باعث سے خیر اور رحمت ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو خیر اور شر کے لیے بھی جو اصل پیمانہ اور معیار ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول کی سنت اور اس کا اسوہ ہے۔ اسی لیے جو دعائیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب سے بہتر افضل دعا، یا جو قرآن نے دعائیں ہیں وہ ہیں مانگنے کی۔ وکان الانسان عجولا، انسان ہے بڑا جلد باز، عجلت پسند، اور یہاں عجلت پسند سے اصل مراد کیا ہے، یہ جو عاجلہ ہے دنیا اس سے محبت رکھتا ہے، یہاں نقد کا فائدہ اسے زیادہ عزیز ہے، بس یہی مل جائے فوری مل جائے، وہ جو ادھار کی بات ہے اس کو وہ ذہن سے ٹال دیتا ہے، اس کی نظر ہے اسی دنیا پر، ہر پھر کر یہی عاقب جو ہے وہ جمتی ہے۔ وکان الانسان عجولا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا۔ دیکھو اگر واقعتاً ہدایت کے طالب ہو تو زمین و آسمان ایک کھلی کتاب کی مانند ہیں جس میں جا بجا اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی، اس کی خلاقی کی۔ انسان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اصول جو ہیں لاز آف دی نیچر ان کو ڈسکور کر کے بڑی جو ہے وہ سمجھتا ہے میں نے اچیومنٹ کر لی ہے، نہ اس نے اس کائنات کو بنایا نہ ان لاز کو انسانوں نے جو ہے تخلیق کیا ہے، یہ تو نظام اللہ کا بنایا ہوا، عظیم الشان، لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اتنا عظیم لیکن نہایت نازک اور حساس، یہ اس کی خلاقی ہے، کاریگری ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر دن اور رات کی نشانی تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، قرآن مجید نے اس کو بار بار کوٹ کیا، کیسے اس میں انسان کے لیے ایک حیات کا معاملہ چل رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنا دیا۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، تو جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے دھندلا کر دیا، ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں تاریکی ہے، اس میں چیزیں واضح نظر نہیں آتی، ستاروں کے جھل ملاہٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا چاند بھی ہوگا تب بھی جو دن کی روشنی ہے جیسے اس میں انسان دیکھ سکتا ہے، رات کو ویسے نہیں دیکھ سکتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن کی نشانی ہے اسے ہم نے بنا دیا روشن دیکھنے کے لیے۔ اب اس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، مختلف انداز میں ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، سورہ قصص میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے رات اور دن تمہارے لیے بنائے، رات ہے اس میں سکون کے لیے، استراحت کے لیے، دن بھر میں تھکا ہوا آدمی جو ہے وہ رات کو سوتا ہے تو صبح تازہ دم اٹھتا ہے، اور ولی تب تغو من فضلی، اور دن اس لیے ہے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے لیے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرو، تلاش روزگار، تلاش معاش. یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے، اس نظام کی جو حکمتیں ہیں کبھی اسی میں غور کرو، بڑی نشانی ہے. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور ایک فائدہ اس کا اور بھی ہے دن اور رات کا، کہ تم سالوں کا حساب، سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو. دیکھیے رات اور دن سے ہی تعین ہوتا ہے سارا جو بھی ٹائمنگز کا معاملہ ہے، کسی کی ایج کیا ہے وہ بھی اسی سے معین ہو رہی ہے. ایک سال 360 دنوں کا مجموعہ ہے، 365 دن. ایک ہفتہ جو ہے وہ 7 دنوں پر مشتمل ہے، اور دن کا جو کانسیپٹ ہے وہ 24 گھنٹے دن اور رات سے ایک یونٹ مکمل ہوتا ہے. یہ سارا حساب، اور پھر اس سے متعلق سارا دنیا کا کاروبار اسی سے متعلق ہے، روزگار کے معاملات، ملازمت کے معاملات، سیلری ملے گی، ڈیلی ویجز پہ ملے گی، منتھلی بیسس پہ ملے گی، ویکلی بنیادوں پر ملے گی. تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حساب کا معاملہ، سالوں کی تعداد، یہ اس کی نشانی ہے. یہ دن اور رات کے حوالے سے اقبال نے بھی، خاص طور پر جو اس کی مشہور نظم ہے مسجد قرطبہ، اس کے آغاز میں بڑے پیارے شعر کہے ہیں. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تار حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. الفاظ مشکل ہیں لیکن یہ دوسرا شعر تو خاص طور پہ بہت خوبصورت ہے، کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے یہ دو تار ہیں ریشم کے، دو رنگوں کے ہیں، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اسی سلسلہ روز و شب میں، یہی 24 گھنٹے ہیں، یہی روز و شب کا سلسلہ ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے، کردار سازی کرتا ہے. ایک ذات اپنی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، انہی دو رنگ کے جو تار ہیں انہی کو بن کر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. اسی میں بننا ہے تو بننا ہے، اسی میں بگڑنا ہے تو بگڑنا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. ایک شعر اور بھی ہے، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. تو بہر کیف یہ دو نشانیاں دن اور رات، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر تذکرہ بار بار ہے. ذرا غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر شے کو خوب اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے، اس کی تفصیل کر دی ہے، جیسے کہ تفصیل کرنے کا حق ہے. ہدایت بالکل واضح ہے، اور خاص طور پر اس رات اور دن، اس کے تناظر میں یہ جو بات آئی ہے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں، یہ حیات، حیات دنیاوی، یہ رات کی مانند ہے. اس میں ہمیں اصل حقیقت دکھائی نہیں دیتی، اشیاء کی حقیقت کچھ دھندلے نقوش ہیں، کچھ فریب نفس ہے، کچھ فریب نظر ہے. ہم اپنے شر کو خیر سمجھ لیتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے حقیقت میں فائدہ مند ہے اسے ہم اپنے لیے نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کراہت ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیزیں دھندلی ہیں، واضح نہیں ہیں. قرآن جو ہے اس کی مشعل ہدایت آتی ہے، اور اس سے انسان کو وہ نور روشنی ملتی ہے. اس لیے قرآن کو بھی نور کہا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر بڑی روشن آیات نازل کی ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. تو یہ تاریکی ہے، یہاں حقیقت دکھائی نہیں دے رہی، لوگ اس کے اندر جو ہیں اسی کو کل سمجھ رہے ہیں، اصل حقیقت سمجھ رہے ہیں. اس میں صحیح بات واضح کرنا، حقیقت کی روشنی میں لانا، علم کی روشنی میں لانا، یہ ہے آیات بینات. قرآن کے ذریعے سے یہ نور جو ہے وہ پھیلتا ہے، نور ایمان. اور پھر آخرت میں تو ہر چیز روشن ہوگی، ہر چیز کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. دنیا میں تو وہ جو کہا گیا کہ انسان غیب کے پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، ہم پردوں میں ہیں. یہ ہماری صلاحیت کا امتحان ہے کہ ان پردوں کو چیر کر ہم اصل حقیقت کو دیکھیں. صلاحیت دی ہے اللہ نے، اس کو بروئے کار لائیں گے کہ تو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہے پردوں میں. یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے. فکشفنا عنک غطاءک، جو پردے تم پر پڑے ہوئے تھے آج سب ہٹ گئے. فبصرک الیوم حدید، اور آج تمہاری آنکھ جو ہے وہ تو بڑی فولادی نگاہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، حقیقت کو دیکھ رہی ہے. تو وکل شیئن فصلناہ تفصیلا، یہ جو انسان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں ان کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اللہ نے نازل کر دیا، یہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو واقعی اپنا ہادی اور امام اور رہنما بنانے کی توفیق دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.